ترجمہ کرنا پڑے گا تو گھروں میں آواز پہنچنے سے کیا فائدہ؟ سبھی لوگ یہاں اردو سمجھتا ہوں، گھروں میں یہ ناممکن ہے. اس لیے جب گھروں میں آواز پہنچتی ہے تو ترجمہ کرو تاکہ آواز کچھ سمجھے تو صحیح، ورنہ کیا فائدہ. لیکن خوش فہمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، خوش فہمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سمجھتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سورة نحل کے آخر میں ایک مضمون آیا ہے، اللہ جل شانہ وعم نوالہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی گناہوں سے بچتے ہیں، دوسری نیک کام کرتے ہیں اور شاندار کرتے ہیں، محسن احسان. ان اللہ مع الذین اتقوا، تقوی کی تعبیر عام ہے لیکن قرآن کریم میں جب تقابل ہو اعمال حسنہ کے ساتھ تو پھر وہاں تقویٰ کے معنی ہیں برائیوں سے بچنا. جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا متقی نام ہے برائیوں سے بچنے والے، نیکیاں کرنے والے. لیکن جب مقابلہ ہو جائے جیسے بدنا، اونٹ ہی کو کہتے ہیں یا گائے بھینس بھی بدنا، بڑا جھگڑا ہے حنفیہ ضد میں ہے کہ نہیں ہر بڑا جانور بدنا ہے، اور دوسرے فقہا کہتے ہیں نہیں صرف اونٹ ہی بدنا ہے، گائے بھینس بدنا نہیں ہے. جھگڑا فضول ہے، اگر لفظ بدنا تنہا ہے تو بڑا جانور مراد ہے، گائے بھی ہے بھینس بھی ہے اونٹ بھی ہے، سب بدنا ہے. اور تقابل ہے تو اب بدنا سے مراد اونٹ ہے اور اس کے لیے دوسرا لفظ ہے بقرتن یا جو بھی لفظ ہے. تقابل جہاں ہوگا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله, وہاں چونکہ قرینہ موجود ہے کہ کھڑے کر کے ذبح کرو تو اونٹ ہی کو کھڑے کر کے ذبح کیا جاتا ہے. الحمدللہ, بہر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تقویٰ کا لفظ جہاں اعمال حسنہ کے مقابلے میں آئے والذین هم محسنون, تو وہاں تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں گناہوں سے بچنا, اللہ سے ڈرنا یعنی گناہوں سے بچنا, گناہ نہ کرنا. تو فرمایا ہے کہ وہ بندے جو اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے, جو منہیات ہیں ان کا ارتکاب گناہ ہے, زنا منہیات میں سے اس کا ارتکاب تقویٰ کے خلاف ہے. اسی طرح سے جو معمورات ہیں اور فرض کے درجے کے معمورات ہیں ان کا ترک, یہ بھی کبیرہ گناہ. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, یہ معمورات ہیں, فرض کے درجے کے معمورات ہیں, بس اس کا ترک کبیرہ گناہ ہوگا. اور معمورات کا فعل یہ فعل حسنات میں جائے گا, نیک کام کرنا. تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی گناہوں سے بچتے ہیں اور معمورات کو چھوڑنے سے بھی بچتے ہیں, معمورات کو بجا لاتے ہیں. والذین هم محسنون, اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو نیکوکار ہیں. نیکوکار ہیں یعنی اعمال حسن معمور بہی اعمال کو شاندار طریقے پر بجا لاتے ہیں. محسن احسان باب افعال سے ہے, اور احسان باب افعال حسن سے ہے, حسن کے معنی عمدہ. لہذا محض کام کرنا نہیں, کام شاندار کرو. جو شاندار کام کرتے ہیں وہ ہے احسان. حدیث شریف میں, حدیث جبرائیل میں انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا تھا, مل ایمان, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 6-7 ایمانیات بتائے تھے جن کو ایمان مفصل میں لیا گیا ہے. یہ جو ایمان مجمل ہے اور ایمان مفصل ہے, ایمان مفصل میں جو 7 عقیدے ہیں وہ حدیث جبرائیل سے لیے گئے ہیں. عقیدے اچھے برے, اچھے عقیدوں کا نام ایمان اور برے عقیدوں کا نام نفاق یا کفر, اس کو جاننے پہچاننے کی کوئی صورت نہیں ہے. صحیح عقیدے, اچھے عقیدے کا نام ایمان, برے عقیدے کا نام یا تو نفاق یا کفر, اس کو پہچاننے کی کوئی صورت نہیں. پھر انہوں نے اعمال کے بارے میں پوچھا, مل اسلام, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اعمال بتلائے کہ یہ بہترین عمل یہ 5 ہیں. لیکن بعد میں لوگوں نے ان 5 میں سے 1 کو خارج کر دیا اور ارکان 4 کر دیے. لے عجیب کر دیا, حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعمال اسلام 5 بتائے ہیں, شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. 5 اعمال بتلائے ہیں, لیکن لوگوں نے پہلا جو اسلامی عمل ہے اس کو اسلامی عمل میں سے نکال کر کے اذکار میں ڈال دیا کہ تسبیح لے کر پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، بس ذکر کرتے رہو. بس ذکر کرنا یہ اعمال میں کہاں ہے؟ اور حضور نے تو اعمال اسلام میں فرسٹ نمبر سب سے پہلے شہادت کو بتلایا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ارکان اربعہ کے بارے میں تو بے شمار لکھا گیا اور گواہ شہادت کے بارے میں کسی نے کوئی لکھا ہی نہیں. تسبیح لے کر بیٹھے بیٹھے کلمہ شہادت پڑھو. اگر وہ بھی اعمال میں رہتا تو ارکان اربعہ کے بارے میں علماء نے جیسے لکھا ہے اس کے بارے میں بھی لکھتے، اور آج شہادت کی بے شمار شکلیں ہمارے سامنے کتابوں میں ہوتی اور کوئی شکل ہی نہیں. شہادت کیا ہے؟ شہادت ہے کورٹ میں کوئی شخص دعویٰ کرے کہ گھر میرا ہے اور قابض یہ کہے کہ اس کا دعویٰ غلط ہے، تو جج مدعی سے کہتا ہے گواہ لاؤ کہ گھر تمہارا ہے، اس کے گواہ لاؤ. وہ گواہ لاتا ہے. جس وقت وہ گواہ جج کے سامنے گواہی دیں گے اس وقت مدعالے کا حاضر رہنا ضروری ہے. مدعالے غیر حاضر ہے تو گواہی نہیں گزر سکتی، اور جج بھی حاضر رہنا ضروری ہے. جج سنے گا، مدعی کا حاضر رہنا ضروری نہیں، مدعالے کا حاضر رہنا ضروری ہے. اب گواہ جج کے سامنے گواہی دیں گے کہ یہ گھر جو اس بندے کے قبضے میں ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ گھر اس کا ہے. مدعی کے بارے میں کہے گئے، اس کا نام ہے شہادت. یہاں روڈ پر کھڑے کھڑے ایک آدمی کہے کہ یہ گھر اس کا نہیں اس کا ہے، اس کا نام شہادت نہیں ہے. یہ تو کورٹ میں جب دعویٰ دائر ہو اور اس کے سامنے منکر ہو اور جج مدعی سے گواہ طلب کرے، وہ گواہی دینے کا نام ہے توحید و رسالت محمدی کی گواہی. یعنی دنیا میں جو ان دونوں عقیدوں کا انکار کرتے ہیں یا ان دو عقیدوں میں سے ایک کا انکار کرتے ہیں ان کے سامنے گواہی دو. جج اللہ تعالی ہیں، وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے گواہی دو کہ برحق توحید اور رسالت محمدی ہے. یہ ان کے سامنے گواہی دینی ہے. منوانا ان کا کام نہیں، گواہوں کا کام منوانا نہیں، وہ جج فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. ابھی تو آپ کا کام ہے گواہی دینا. گواہی دینے کی صورت کیا ہے؟ دو آدمی مسلمان اور ہندو ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، کہیں اتفاق سے ہوٹل میں ملاقات ہو گئی، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بات چھیڑے. بھائی تم کون ہو، کہاں کے ہو؟ کہ میں فلاں جگہ ہوں. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ تو نام بتائے گا تو نام سے پتا چل جاتا ہے مسلمان ہے ہندو ہے. تو یہ وہ نام بتا، اچھا آپ معلوم تھا آپ ہندو ہیں. آج کل تو لباس سب کا ایک جیسا ہو گیا ہے، کوٹ پتلون، تو لباس سے تو فیصلہ ہوتا نہیں ہے مسلمان کون ہے ہندو کون ہے، بہت کم لباس سے فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن نام سے فوراً پتا چل جاتا ہے. اچھا آپ ہندو کا، میں ہندو ہوں. اس سے پوچھو ہندو کس کو کہتے ہیں بھائی، تو وہ جو یا تو کہے گا میں نہیں جانتا ہندو کس کو کہتے ہیں، یا یہ کہے گا کہ ہاں اس ہندو اس کو کہتے ہیں. اور جو تقریر کرے وہ سنو، کچھ اس کے تردید مت کرو. جب اس کے سارا وہ مذہب سمجھا کر خاموش ہو جائے تو پھر کہو، دیکھو بھائی آپ نے تو اپنا مذہب سمجھایا، میرا نام عبداللہ ہے، میں مسلمان ہوں. آپ جانتے ہو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ وہ ہاں کہے گا یا نہ کہے گا. اگر نہ کہے تو اس کو بتلاؤ کہ دیکھو مسلمان اسے کہتے ہیں جو ایک معبود کو پوجتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے، ماتھا نہیں ٹکاتا ہے. میں ایک اپنے بندے، جس مالک نے مجھے پیدا کیا اور جو مجھے پال پوس رہا ہے میں صرف اس کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا، یعنی نافع اور بار نہیں مانتا کہ مجھے نفع پہنچا دے گا نقصان پہنچا دے گا، ایک ہی ہستی ہے، میں اس کو نافع بار مانتا ہوں، اس کے سامنے ورشپ کرتا ہوں۔ اور آج سے 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ایک حضرت پیدا ہوئے ہیں جن کا نام تھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے والد کا نام تھا عبداللہ، ان کے دادا کا نام تھا عبد المطلب، ان کو وہ اللہ کے آخری رسول تھے۔ اور وہ ہندو ہے تو اس کی مناسبت سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلکی اوتار تھے، کلکی معنی آخری، اور ہندو رسول اور نبی کو اوتار کہتے ہیں، تو یہ کہو کہ وہ کلکی اوتار تھے، اللہ کے آخری رسول تھے، ان کے وہ میسنجر تھے اللہ کے، اور اللہ نے ان پر میسج اتارا ہے، اس کا نام ہے قرآن مجید۔ میں اس میسنجر کو مانتا ہوں، اور اس میسنجر کے ذریعے جو میرے پاس میسج آیا ہے میرے رب کا، وہ بھی مانتا ہوں، اور اس کے مطابق میں زندگی گزارتا ہوں۔ دیکھو میں مسلمان ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے، بس اتنا آپ نے کہہ دیا، آپ نے گواہی دے دی، اس سے آگے کچھ نہیں کرنا، کہ تو مسلمان ہو جا نہ ہو جا، کچھ نہیں کرنا۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور دلیل رسالت قرآن کریم، ان دو باتوں کو اس کے سامنے وضاحت کے ساتھ سب سمجھا دو۔ ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے، نہیں مانے گا تو فیصلہ کرنا جج کا کام ہے، وہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یہ اعمال اسلام میں سے ہے، اسلام کا یہ پہلا عمل ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، مگر علماء نے اس کو اذکار میں ڈال دیا، اور اذکار میں ڈال دیا تو اب غیروں کے سامنے توحید اور رسالت کو، دو عقیدوں کو کیسے پیش کرنا، اس پر کتابوں میں میٹر مواد ہی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ یہ اعمال میں نہیں رہے، عقیدوں میں اذکار میں چلے گئے تو تسبیح پڑھتے رہو، اور اگر یہ اعمال میں رہتے، یہ نماز پڑھنا ایک عمل ہے، اس سے اہم عمل یہ ہے، یہ اعمال میں رہتا تو علماء اس کے اوپر لکھتے، یہ کچھ لکھتا وہ کچھ لکھتا، یہ کچھ لکھتا وہ کچھ لکھتا، اور غیروں کے سامنے دین اس توحید اور رسالت پیش کرنے کی بہت سی شکلیں ہمارے سامنے آ جاتی۔ اس کے بعد دو کلمے ہیں، ایک کلمہ طیبہ ہے اور ایک کلمہ شہادت ہے۔ کلمہ طیبہ اذکار میں سے، حدیث شریف میں کلمہ طیبہ کو افضل ذکر کہا گیا ہے، کلمہ اسلام، کلمہ توحید میں یہی دو عقیدہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی دو عقیدے ماننے پر ایمان آتا ہے، اور یہی دو عقیدے یاد کرنا ہے، بار بار ان کا ذکر کرنا ہے، افضل ذکر یہ دو عقیدے ہیں، بار بار اس کا رٹ لگانی ہے۔ لیلا مجنون جنگل میں کچھ کر رہا تھا، زمین میں کرید رہا تھا، تو کسی نے کہا چمی کنی کیا کر رہا ہے، تو اس نے کہا مشق نام لیلا می کنم، لیلا 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 لکھ رہا تھا بیٹھا بیٹھا، وہاں لیلا زمین میں کہاں گھسی ہوئی تھی، اس نے کہا مشق نام لیلا می کنم، لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، تمرین کر رہا ہوں، ایکسرسائز کر رہا ہوں، تو یہ ایکسرسائز ہے، ذکر کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور 10 مرتبہ کے بعد میں ایک مرتبہ یہ بھی کہو محمد رسول اللہ، یہ تو ذکر ہے۔ لیکن جو دوسرا کلمہ ہے وہ ذکر نہیں ہے، دوسرا کلمہ تو اشہدو کے لفظ سے شروع ہوتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، بس یہ دو عقیدے وہاں بیان کرنے ہیں جہاں دوسرے لوگ سن رہے ہیں، جیسے اذان میں لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے، اذان میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہیں گے، اس لیے کہ اذان کوئی مسلمان ہی تھوڑے سنے گا، غیر بھی سن رہا ہے، اور جب ان سے ایک بات کہی جا رہی ہے تو اس میں دعوت ہے، ان کو دعوت ہے، لمحے فکریہ پیدا ہوتا ہے، نہ ہو تو ان کی بد نصیبی. لیکن جو اذان، اسی لیے اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ جو اذان ہے یہ دین کی مکمل دعوت ہے. اور یہ اس کا رب کون ہے؟ اس کا رب اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے. معلوم ہوا کہ یہ اذان میں اشہد لفظ آیا ہے، لہذا وہ دعوت ہے. اور ہم مسجد میں بیٹھ کر ذکر کریں گے تو وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ دعوت ہے. جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ اعمال اسلام پانچ ہیں، تو حضرت جبرائیل نے تیسرا سوال کیا مل احسان، ہم ان اعمال کو شاندار کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہے اس کا؟ احسان باب افعال سے، اور احسان کے معنی ہے نکو کردن. دو لفظ ہیں، ایک ہے نون چھوٹا کاف واو، نکو کردن، وہ احسان کا ترجمہ ہے. اور ایک دوسرا لفظ ہے نون یا چھوٹا کاف واو، نیکو کردن، یہ عمل الصالحات کا ترجمہ ہے. عمل الصالحات کا ترجمہ ہے نیکو کردن. اور ہر کوئی بھی چیز اس کو شاندار بناؤ، اس کے لیے فارسی ہے نکو، اس میں یا نہیں، شاندار بنانا. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو شاندار کرنے کا کرنا کمپلسری کر دیا ہے کہ کوئی بھی کام کرو شاندار کرو. پھر حضور نے دو مثالوں سے سمجھایا فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَةَ، جب آپ کسی جانور کو کھانے کے لیے ذبح کریں تو شاندار طریقے پر ذبح کرو. وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةَ، جہاد میں آپ دشمن کو قتل کریں تو شاندار قتل کرو. دشمن کا شاندار قتل کرنا یہ ہے کہ اس کو مار ڈالو، مر جائے کافی ہے، مسلح مت بناؤ. ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا، ہاتھ پیر کاٹ دیا، آنکھیں پھوڑ دی، مسلح بنانا اسلام میں حرام ہے دشمن کا بھی. تو جب تم دشمن لڑائی جہاد ہو رہا ہے اور تم نے اس کو مار ڈالا اور مر گیا، بس کافی ہے، اب اس کا شکل بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مار ڈالنا اور شکل نہ بگاڑنا، یہ شاندار مارنا ہے. اسی طریقے پر جانور ذبح کرنا، حضور نے فرمایا کہ ولیحد احدکم شفرتہ ولیرح ذبیحتہ، چاہیے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب تیز کر لو، اس سے تمہارے جانور کو آرام پہنچے گا، ذبیحہ کو آرام پہنچے گا. شاندار چھری ہے، بھائی یوں رکھا تینوں رگیں کٹ گئی، ایک لمحے میں کٹ جائے گا. اور جب کٹ گیا تو اب جانور بے ہوش ہو گئے، اب تڑپے گا، اس کی تکلیف نہیں ہوگی. جب تک ہوش ہے وہاں تک تکلیف ہوگی. اور گٹھل چھری ہے، رگڑ رہا، کاٹ رہا، کاٹ رہا، کاٹ رہا، تین رگیں جب تک کٹیں گی نہیں وہ بے ہوش ہوگا ہی نہیں، اور جب تک بے ہوش نہیں ہوگا اس کو تکلیف محسوس ہوگی. تو اب یہ شاندار ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چھری تیز کر لو اور ایک ہی ہاتھ میں تین رگیں کٹ جائیں تو بے ہوش ہو جائے گا جانور. اب جو پیر کٹے گا تڑپے گا اس کی کوئی تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوگا. ہم بھی جب تک ہوش میں ہوتے ہیں تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، جب بے ہوش ہو جاتے ہیں تو کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی. تو حضرت جبرائیل نے پوچھا مل احسان، اس کا تعلق مل ایمان سے نہیں، جو سات ایمانیات ہیں ان سے اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق مل اسلام سے ہے کہ جو اس پانچ اعمال اسلام ہیں ان کو شاندار ہم بجا لانا چاہتے ہیں، نماز عمدہ پڑھنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ، روزہ، حج، شہادت اعلیٰ درجے کی ہم دینا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہائی کلاس طریقہ ہے مگر وہ اویلیبل ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اور ایک لو کلاس طریقہ ہے وہ ہر آدمی کے پاس ہے اویلیبل ہے۔ تو اگر اعلیٰ درجہ اگر آپ احسان کا، نکو کردن کا اختیار کرو گے تو اعمال اسلام بڑے شاندار ہوں گے، اور اگر وہ کسی کو حاصل نہ ہو تو پھر دوسرے درجے کا طریقہ تو ہر مومن کو حاصل ہے، لہذا اس طریقے کو اپناؤ، اس سے بھی عبادتیں شاندار ہوں گی۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک ترہ، آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں، شہادت بھی عبادت ہے، جو آپ غیروں کے سامنے شہادت دے رہے ہیں عبادت ہے، اذان میں جو اشہد پکارتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، نماز پڑھتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ آپ اللہ کی بندگی کریں اس طرح کہ آپ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار ہماری آنکھوں کی کمزوری، دل و دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ممکن نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا رب ارینی، کئی فتوحی رب ارینی انظر الیک، پروردگار اپنا جلوہ دکھائیے، میں آپ کا جلوہ دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہوں، نہیں، اللہ تو دیکھ سکتے ہیں، جنت میں مومن کو اللہ کا دیدار ہوگا، مگر اس دنیا میں انسان ضعیف البنیان ہے، آنکھیں بھی کمزور ہیں اور آنکھیں تو دیکھتی نہیں ہیں، آنکھوں کے پیچھے دماغ ہے وہ دیکھتا ہے، آنکھیں تو اس کا کیمرے ہیں، عقل کے کیمرے ہیں، ان کیمروں سے عقل دیکھتی، نابینا ہوتا ہے اس کی بھی دونوں آنکھیں موٹی موٹی دکھتی ہیں مگر اس کو کچھ ہی نہیں دکھتا، اس لیے کہ اس کے مجموع نور میں لائٹ ہی نہیں ہے، تو اندھیری رات میں آنکھیں اگر ہوں تب بھی کچھ نظر نہیں آئے۔ تو فرمایا کہ تم حقیقتاً تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے مگر اس طرح سے عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ جو گویا، یہ مقام و مرتبہ بھی ہر ایک کو نہیں حاصل ہو سکتا ہے، یہ اعلی مرتبہ ہے۔ اب گویا کو ہٹا دو، درسگاہ میں میاں جی بیٹھے ہیں تو سب بچے ہلیں گے، پڑھیں گے، باتیں نہیں کریں گے، کیونکہ وہ میاں جی کو دیکھ رہے ہیں کہ میاں جی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ میاں جی کو دیکھ رہے ہیں تو سب پڑھیں گے۔ اور اگر یہ طریقہ، یہ مرتبہ، اس مرتبے تک مومن نہ پہنچ سکے تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں، ہر مومن کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جب اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ اعتقاد کے ساتھ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکات دے گا، حج کرے گا، گواہی دے گا، تو وہ پہلے درجے تک شاندار نہیں ہوگی مگر دوسرے درجے میں وہ بھی شاندار ہوگی۔ میاں جی درسگاہ میں سے اٹھ کر کے پیشاب خانے میں پیشاب کرنے گئے، درسگاہ اور پیشاب خانے کے درمیان میں ایک دیوار ہے، اس دیوار میں روبے ہیں، سوراخ ہیں، تو میاں جی پیشاب کر کے ڈھیلا کر ڈھیلے سے پیشاب خشک کر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، اور بچوں کو ان سوراخوں سے دکھ رہا ہے کہ میاں جی گھوم رہے ہیں، اور میاں جی ان سوراخوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو بھی بچے پڑھنے کا ڈھونگ کریں گے اور باتیں کریں گے. ارے دوپہر کو کبڈی کھیلنے چلنا ہے, اچھی بات ہے, تو وہ چلیں گے چلیں گے, دونوں باتیں کر رہے ہیں. کیوں ہل رہے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ملا جی اس روبوں میں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس لیے اس کی طرف منہ کر کے بات نہیں کریں گے. پڑھنے کی طرف, قرآن کی طرف پڑھ بھی رہے ہیں اور باتیں بھی ہو رہی ہیں. اس لیے اس صورت میں پہلے جتنی شاندار عبادت نہیں ہوگی, لیکن بہرحال ہل تو رہے ہیں. اور یہ مرتبہ ہر مومن کو حاصل ہے. تو پس اس اعتقاد کے ساتھ اگر عمل کرے گا, عبادت کرے گا, تو اب انشاءاللہ دوسرے درجے کی شاندار عبادتیں بنیں گے. میرے بھائیوں, آپ حضرات کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی شاید, یہ بڑے حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں تصوف کا لفظ استعمال نہیں ہوا. قرآن کریم میں احسان, محسنین, یہ لفظ احسان سے اسم فاعل محسنین استعمال ہوا ہے. قرآن میں تصوف لفظ استعمال نہیں ہوا. اور حدیثوں میں احسان لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور زہد استعمال ہوا ہے. ابو زہد حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, اور حدیث میں زہادہ کی تعریف بتائی. تو احسان اور زہد یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں, تصوف لفظ حدیثوں میں بھی نہیں ہے. پھر زمانہ جب آگے بڑھا تو ساری دنیا ٹیلی کاٹ کے کپڑے پہننے لگی, تو یہ اللہ کے نیک بندے ان کے ہی کپڑے پہنتے رہے. صوف کے معنی ان کے کپڑے. ساری دنیا شاندار لباس پہن رہی ہے, کاٹن کے کپڑے پہن رہی ہے, ٹیلی کاٹ کے کپڑے پہن رہی ہے, اور یہ اللہ کے جو نیک بندے تھے وہ اپنا وہی ان کے کپڑے پہنتے ہیں. تو اب یہ کہلائے صوفی, اور ان کا طریقہ کہلایا تصوف. یہ نیا لفظ اب شروع ہوا. اسی وجہ سے یہ جو غیر مقلدین ہیں یا غیر مقلدین جیسے نجدی ہیں, یہ نجدی بھی غیر مقلدین ہیں اور غیر مقلدین جیسے ہیں. یہ نجدی, غیر مقلدین, مودودی, یہ سب یہ کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز نہیں ہے. بتاؤ قرآن میں لفظ تصوف ہو تو, حدیث میں بتاؤ لفظ تصوف ہو تو. نہیں ہے قرآن میں لفظ تصوف, نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے. قرآن میں احسان لفظ ہے اور حدیثوں میں زہد و زہادہ لفظ ہے. اور یہ تو بات کی پیداوار ہے. تو یہ اعتراض کرتے ہیں. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ میں لفظ, پوری کتاب میں لفظ تصوف استعمال ہی نہیں کیا کہیں. اور تصوف کے جو مضامین لکھے ہیں جس کی شرح رحمت اللہ الواسعہ میں 200 صفحے میں آئی, اس کا عنوان ہے ابواب الاحسان. نہ زہد لفظ استعمال کیا, کیونکہ زہد کا لفظ بھی قرآن میں نہیں. نہ زہد لفظ استعمال کیا, نہ تصوف لفظ استعمال کیا, بلکہ پوری حجت اللہ میں کہیں لفظ تصوف آنے ہی نہیں دیا. ہر جگہ پر یہی احسان جو قرآن نے استعمال کیا ہے. کرو اعتراض, کیا کرتے ہو؟ تو یہ ان کے پاگلوں کی بات ہے, ان کی بات وہ اعتراض نہ کر سکیں, اس لیے شاہ صاحب نے لفظ تصوف نہیں کیا. لیکن احسان, زہادہ اور تصوف سب ایک ہی حقیقت کے ہیں, زمانے کے فرق سے نام بدلے ہیں. تو نام کے بدلنے سے, زمانے کے فرق سے, نام کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور تینوں کی حقیقت کیا ہے؟ احسان کی, زہادہ کی, زہد, تصوف, ان کی تینوں کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب قدس روح سہارنپوری, ان کی آپ بیتی ہے. ان کی آپ بیتی میں ایک قصہ حضرت نے لکھوایا ہے. مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی, بھائی دیکھتے رہیے وقت کتنا ہو تو ابھی کتنے کب تک ہے؟ میں اونچا سنتا ہوں، 25 منٹ باقی ہیں. الحمدللہ. تو حضرت نے ایک قصہ لکھا ہے آپ بیتی میں. مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی بڑے سیاسی آدمی تھے اور اچھے عالم تھے، تو وہ سہارنپور آئے اور سہارنپور سے وہ رائے پور جائیں گے، اور رائے پور جو بھی بڑا آدمی جاتا تھا تو حضرت رائے پوری پوچھتے پہلا سوال تھا، شیخ سے مل کر آئے ہو؟ تو اب جخ مار کر کے شیخ سے مل کر جانا پڑتا تھا. تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی حضرت شیخ کے یہاں آئے، بیٹھے، چائے وائے پی، ملاقات کی. پھر کہا مولوی زکریہ، وہ بہت عمر میں بڑے تھے، حضرت شیخ بہت کم تھے عمر میں، مولوی زکریہ میں رائے پور جا رہا ہوں اور پرسوں آؤں گا واپس، میرا ایک سوال ہے اس کا جواب تیار کر کے رکھیے. یہ تصوف کیا بلا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے، تصوف کیا بلا ہے؟ اس کا جواب تیار کر کے رکھیے، میں پرسوں آؤں گا. تو حضرت شیخ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میں نے کہا حضرت پرسوں تک جواب کے انتظار کی کیا ضرورت ہے، میں ابھی جواب دیتا ہوں، آپ ساتھ میں لے کر جائیں. تو کہنے کے بتا، انہوں نے کہا کہ پرسوں تک انتظار کی کیا ضرورت ہے، میں ابھی جواب دیتا ہوں، آپ جواب ساتھ میں لے کر جائیں. کب بتا؟ تو حضرت نے فرمایا تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، نیت صحیح کر لو. نماز پڑھو اللہ ہی کے لیے پڑھو، زکات دو اللہ ہی کے لیے دو، روزہ رکھو اللہ ہی کے لیے دو، حج کرو اللہ ہی کے لیے دو، شہادت دو اللہ ہی کے لیے شہادت دو، نیت صحیح کر لو. تصحیح نیت، اس کا نام ہے تصوف. تصوف میں جو محنت کی جاتی ہے اس وہ محنت ہے ذکر و اذکار کے ذریعے، دوسرے مراقبوں کے ذریعے جو محنتیں کی جاتی ہیں ان سب محنتوں کا حاصل نیت درست کروانا ہے، نیت صحیح ہو جانی چاہیے. تو جب شیخ نے یہ جواب دیا تو وہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ایک دم مبہوت ہو گئے، ہکا بکا ہو گئے. کہنے لگے زکریا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تو تصوف کی یہ تعریف کرے گا تو میں یہ اعتراض کروں گا، یہ تعریف کرے گا تو میں یہ اعتراض کروں گا، یہ تعریف کرے گا تو میں یہ اعتراض کروں گا. تو نے تو تصوف کی حقیقت ایسی بتائی، اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں. تو واقعہ بھی یہی ہے کہ اعمال شاندار کرو، یہی احسان ہے، یہی زہد ہے اور یہی تصوف ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر تصوف نہیں، پھر بناوٹ ہے. احسان ہے، یہی زہد ہے، یہی تصوف ہے، اور اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو پھر وہ بناوٹ ہے. جیسے میں مثال دوں، اجتماعی اعتکاف ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رمضان میں اعتکاف فرمایا، صحابہ نے اعتکاف کیا، حضور کی بیویاں بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کرتی تھیں. 10 دن پر حضور نے تقریر فرمائی کہ میں نے شب قدر کے انتظار تلاش میں اعتکاف کیا تھا، مجھے جبرائیل نے بتایا کہ اس 10 دنوں میں شب قدر نہیں آئی، اور شب قدر کی تلاش میں میں اگلی رات پھر اعتکاف کروں گا، جس کو میرے ساتھ بیٹھے رہنا ہو بیٹھے رہے، چلے جانا ہو چلا جائے. تو کچھ لوگ اپنی ضرورت تھی اٹھ گئے، کچھ لوگ نئے آ گئے. 20 تاریخ کو پھر حضور نے تقریر فرمائی کہ اس عشرے میں بھی شب قدر نہیں آئی، جبرائیل نے مجھے بتائی ہے، اور جبرائیل نے مجھے اس کی علامت یہ بتائی ہے کہ جب شب قدر گزر جائے گی تو اس کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کروں گا، یہ علامت مجھے بتلائی ہے جبرائیل نے، وہ میں علامت نہیں پائی گئی، لہذا میں شب قدر کی تلاش میں اگلے آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا، جس کو بیٹھے رہنا ہو بیٹھا رہے، جس کو کوئی ضرورت ہے تو جا سکتا ہے. تو کچھ لوگ چلے گئے، کچھ لوگ نئے آئے، کچھ لوگ پہلے اٹھ گئے تھے وہ بھی آ گئے. 21ویں رات میں بارش ہوئی، اور جہاں حضور سجدہ کرتے ہیں مسجد کے اوپر چھپر تھا، کھجوروں کے پتے بچھائے گئے تھے، جھونپڑا تھا، تو اس میں سے پانی چویا، پانی ٹپکا اور سجدے کی جگہ پر مٹی بھیگ گئی. اور حضور نے اندھیری رات میں، صبح چراغ تو جلتا نہیں تھا، تو اندھیری رات میں جب سر رکھا زمین پر تو وہاں تو کیچڑ تھا، تو حضور نے صاف نہیں کیا. دونوں رکعت پڑھ کر کے جب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اتنی دیر میں روشنی ہو گئی تھی، تو حضور کا ماتھا اور ناک گارے سے سنا ہوا تھا، گارا گارا لگ رہا تھا. بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ اجتماعی اعتکاف ثابت ہے، مگر میلہ لگانا ثابت نہیں. آج کل اجتماعی اعتکاف میلے لگتے ہیں، یہ جو میلے لگنے لگے ہیں اجتماعی اعتکاف کے میلے لگنے لگے ہیں یہ ثابت نہیں. یہ جو حضور کے ساتھ اعتکاف کیا تھا اس روایت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ ان معتکفین کو حضور پکا کر کھلاتے تھے، ایسا کہیں صراحت نہیں. ہر معتکف کا کھانا اس کے گھر سے آ رہا. اس حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ مدینہ سے باہر جو گاؤں تھے ان گاؤں کے صحابہ اعتکاف میں آ کر حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، اس کی بھی صراحت نہیں. اور آج کل میلے لگتے ہیں اور کمپٹیشن، فلاں پیر کہہ رہے ہیں ایسا کھانا ہے، قورمہ ایسا ہے، تو میرے یہاں اس سے آئٹم بڑے ہوئے ہونے چاہیے. ہمارے یہاں ہندوستان میں تو پورا میلے ہیں، اور رمضان میں بڑے خوب مقابلے ہوتے ہیں، فلاں کے یہاں ایسا کھانا ملتا ہے، فلاں کے یہاں ایسا کھانا ملتا ہے. مدارس میں بھی یہی کمپٹیشن شروع ہو گیا، طالب علم وہاں داخلہ لیتے ہیں جہاں کھانا اچھا ملتا ہے. یہ یو پی کی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے ہر مدرسے والے کو جگ مار کر کے کھانے کا معیار بڑھانا پڑتا ہے، اور اب تو ناشتہ بھی دینے لگے ہیں. اگر کسی مدرسے میں ناشتہ نہیں ملتا تو مطلب آتے ہی نہیں. یہ ہندوستان کی باتیں میں کہہ رہا ہوں. تو جیسا مدرسوں میں کھانے کو پیش نظر رکھ کر طلبا داخلہ لیتے ہیں، اسی طرح سے پیروں کے یہاں مریدین کھانے کو دسترخوان دیکھ کر کے یہ رمضان گزارنے کے لیے آتے ہیں کہ کس کے یہاں شاندار کھانا ملتا ہے، اسی کا نام میں میلہ رکھتا ہوں. اس میلے کا ثبوت نہیں ہے. حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں، حضرت گنگوہی کے یہاں مریدین آتے تھے، رمضان میں نہیں آتے تھے، پورا سال 12 مہینے آتے تھے. اور تھانے بھون میں چلہ گزارنے کے لیے تقریباً 10 کمرے بن رہے ہیں، اس میں ایک ہی آدمی سو سکتا ہے. کوئی چلہ گزارنے کے لیے آتا تھا تو اس کو ایک کمرے کی چابی دے دیتے تھے، اس کمرے میں رہو. اور 40 دن ان کو جو اعمال بتائیں وہ کرنے ہیں، اور 40 دن کسی سے بولنا نہیں، 40 دن حضرت سے بول سکتے ہو، جو سوال حضرت سے کرنا ہو کرو، مجلس میں بیٹھو سوال کرو، باقی حضرت کے علاوہ کسی سے نہیں بولنا. اور مسجد کے سامنے بٹیار خانے تھے، اس زمانے کی ہوٹلیں ایسے ہی تھی، تو دو آنے میں دوپہر اور شام کا کھانا ملتا تھا، تو وہاں کھانا باندھو اور وہ بٹیار والا کھانے والا جو ہے کھانا لا کر کمرے کے باہر رکھے گا، اس سے بھی بات نہیں کرنی. جب وہ کھانا رکھ کے چلا جائے تو کھانا لے کر کھا لو اور برتن وہیں رکھ دو، وہ لے جائے گا. 40 دن تک اسی حال میں رہنا ہے، جو کام بتایا ہے وہ کرنا ہے، اور حضرت ہی سے بات کر سکتے ہیں، دوسرے سے نہیں کر سکتے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کا حاصل 3 کم ہیں، کم خوردن کم کھاؤ، کم خفتن کم سو، کم گفتن کم بولو. حضرت شیخ قدس سر روح فرماتے تھے کہ تصوف کا ماحصل یہ تین کم ہیں، کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن. پھر حضرت فرماتے تھے کہ اب غذائیں ضعیف ہو گئی ہے، آج کل ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ کیمیکل اس میں لگ کر کے ساری چیزوں کا قوت ضائع ہو گئی ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ دو جگہ سے کم کم کر دو اور تیسری جگہ پہ دونوں کم کو لگا دو. حضرت فرماتے تھے کم خوردن کم نکال دو، خوردن کھاؤ، پیٹ جتنا مانگتا ہے کھاؤ، کمی مت کرو. اور قوا بھی کمزور ہو گئے ہیں، لہذا کم خفتن میں سے بھی کم نکال دو. سو، طبیعت کا جتنا تقاضا ہے سو. تو حضرت فرماتے تھے کہ کم خوردن میں سے کم نکال دو اور کم خفتن میں سے بھی کم نکالو. خوردن خفتن کھاؤ سو حسب ضرورت. اور یہ جو دو کم نکالے ہیں یہ گفتن کے ساتھ لگا دو، کم 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 گفتن. اس لیے کہ اس زمانے میں باتیں کرنے کی بلا اتنی ہو گئی ہے کہ سوتے سوتے بھی باتیں کرتے ہیں. بیماری کی حد تک باتوں کا چلا گیا ہے. لہذا یہ جو دو جگہ سے کم نکالا ہے وہ گفتن کے ساتھ لگاؤ. تو حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں 40 دن تک چلے میں کسی سے بولنے کی اجازت نہیں تھی، صرف حضرت سے بول سکتے ہو. کھانا لا کر باہر رکھ گئے، اس سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. اور پیسے اس کے یہاں داخل کرو اور وہ دونوں وقت کھانا لا کر رکھے گا، کھا لو. اگر حضرت کو کسی کی دعوت کرنی ہوتی تھی تو دو آنے دیتے تھے کہ لو یہ آپ کی دعوت ہے، ہوٹل میں کھا لو. گھر میں پکا کر نہیں کھلاتے تھے، دو آنے دے دیتے تھے کہ ہوٹل میں کھا لو. کسی نے حضرت سے اعتراض کیا کہ حضرت سنا ہے کہ مہمان تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، پھر آپ دعوت کیوں نہیں کرتے؟ مہمان تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، پھر آپ دعوت کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت نے فرمایا اپنا رزق ساتھ لایا ہے تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کھا لے، میرا وقت کیوں ضائع کرے؟ لایا ہے اپنا ٹیفن کھول کر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کھا لے. کسی کی دعوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا گھر کا نظام فیل، کوئی کام کا نظام نہیں رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اپنا رزق لایا ساتھ میں دوا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کھا لے، میرا وقت کیوں برباد کرے؟ تو اپنے وقت بچانے کے لیے ان کے استاد تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب. حضرت شیخ الہند بھی استاد جیسے تھے، مولانا خلیل احمد صاحب بھی استاد جیسے تھے، اصل استاد تو مولانا یعقوب صاحب تھے. تو مولانا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری تھانے بھون گئے تو اس دن حضرت اتنے خوش تھے، اتنے خوش تھے کہ دسترخوان پر 7 قسم کے تو سالن تھے. تو جب دسترخوان پہ بیٹھے تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے کہا میاں اشرف علی، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ تمہارے دسترخوان پر ایک ہی کھانا، ایک ہی سالن ہوتا ہے، وہی تو میں بہت سارے سالن دیکھ رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی نے جواب دیا کہ حضرت میرا معمول تو یہی ہے جو آپ نے سنا ہے، میرے دسترخوان پر ایک ہی سالن ہوتا ہے، لیکن آپ میرے یہاں 7 سال کے بعد آئے ہیں، اس لیے ہر سال کا ایک سالن ہے. اگر آپ ہر سال تشریف لائیں یہاں تو پھر میں ایک ہی سالن پکاؤں آپ کے لیے. چنانچہ اس کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ہر سال جاتے تھے اور ایک ہی سالن ان کے سامنے رکھا جاتا تھا. تو یہ تو محبت کی کرشمے ہیں، باقی دعوت نہیں کرتے تھے کسی کی. اپنا کھانا کھاؤ، ہوٹل میں کھاؤ، اور یہ کمرہ جو یہ چابی کمرے میں رہ کر ذکر اذکار کرو، جو کام بتایا وہ کرو. آج کل کی صورت حال ہے، آج تو زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے، جب میں حضرت شیخ قدسہ سرروح کے یہاں اعتکاف کرتا تھا، میں نے 8 سال رمضان میں حضرت کے ساتھ اعتکاف کیے ہیں، تو بہت سے بندے جو خانقاہ میں آئے ہیں تراوی نہیں پڑھتے تھے، وہاں دار جدید کی مسجد نیچے اور اوپر ہے، دو طبقے ہیں، تو نیچے تو پتہ چل جائے، وہ اوپر جا کے سو رہے ہیں، وہاں نماز بھی پڑھنے والے ہیں سو رہے ہیں، تو حضرت شیخ باقاعدہ سی آئی ڈی مقرر کرتے تھے جو تراوی کے درمیان میں 2-3 مرتبہ اوپر جا کر کے دو دیکھے کون لیٹا ہے، اور وہ حضرت کو شکایت پہنچتی تھی، حضرت اس کو بلا کر تنبیہ کرتے تھے۔ تو اب یہ خاتون خانقاہ میں کیا کرنے آیا؟ کھانا کھانے آیا ہے، نماز پڑھنے تو آیا نہیں، فرض پڑھے اور فرض پڑھ کر کے اوپر سو رہا۔ یہ میں آج سے 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اب 30 سال میں تو زمانہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ تو اس مقصد سے ایک بات کہوں، سحری میں یہ جب سالکین اتنا کھاتے تھے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد سب سو جاتے تھے تو اگر فوراً نیند آ گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نیند نہیں آئی تو پھر نیند آتی ہی نہیں تھی، کیونکہ ایک ادھر سے ہوا چھوڑ رہا ہے، ایک ادھر سے زور سے توپ چھوڑ رہا ہے، ایک ادھر سے چھوڑ رہا ہے، اور پوری مسجد بدبو سے ایسی بھر جاتی تھی کہ پھر نیند ہی نہیں آتی تھی۔ میں تو اٹھ کر کے باہر شہن میں جا کر سوتا تھا تب نیند آتی تھی، اتنا سحری نہ کھاتے تھے۔ یہ تو میں 30 سال پہلے کی باتیں کہہ رہا ہوں، اس 30 سال کے اندر زمانہ بڑھتا کہیں سے کہیں چلا گیا، اور اب یہ خانقاہیں صرف میلے ہیں۔ رمضان کی کیوں تخصیص ہے؟ ارے بھائی مسائل ہیں، کوئی مر جائے تو تیجا، دسواں، چالیسواں، یہ سب تخصیص بدعت ہے، تو رمضان کی کیوں تخصیص ہے؟ ارے بھائی جو سالکین آتے ہیں پیر کے پاس میں تو وہ آئیں، سال بھر آئیں، اپنا کھانے کا انتظام کریں، اپنے رہنے کا انتظام کریں، شیخ جو باتیں بتائے اس پر عمل کریں، تو کوئی فائدہ ہے؟ ورنہ آئے ہیں، قیام بھی شیخ کروائے گا، کھانا بھی شیخ پکا کر کھلائے گا، سب کچھ شیخ کرے گا، تو تم مخدوم بن کر آئے ہو، خادم بن کر آئے ہو؟ آج کل تو مخدوم بن کر آتے۔ چھوڑیے اس بحث کو، بہرحال یہ جو آج کل طریقہ چل پڑا ہے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، اجتماعی اعتکاف ثابت ہے، مگر پیر کے ساتھ کوئی مرید آئے ہیں وہ اپنے قیام کے بھی ذمہ دار ہیں، قیام تو مسجد میں، اپنے کھانے کے بھی وہ ذمہ دار ہیں، اس کے گھر سے اس کا کھانا آئے گا، پیر صاحب کے گھر سے کھانا پک کر نہیں آئے گا، یا پرس پیر صاحب اس کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کریں گے، چندہ باقاعدہ ہوتا ہے، اب تو باقاعدہ چندے ہوتے ہیں خانقاہ کے لیے، اور بہتر سے بہتر آئٹم پکتے ہیں، یہ سب کہاں ثابت ہے؟ اور رمضان کی تخصیص کہاں ہے؟ عربی تخصیص کسی دن رمضان میں ہو اور پیر صاحب کو عربی الاول میں بیٹھ جاؤ، اگلے سال سفر میں بیٹھ جاؤ، اگلے سال شعبان میں بیٹھ جاؤ، وقت بدلتے رہو، اور اگر ہمیشہ رمضان طے ہے تو پھر تو تیجا چالیسواں کی طرح ہو گیا اور بدعت ہو کر رہ گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو خانقاہوں میں اب میلے لگنے لگے ہیں، اور کبھی یہاں میلہ لگ رہا ہے، کبھی وہاں میلہ لگ رہا ہے، کبھی وہاں میلہ لگ رہا ہے، پیر صاحب جا رہے ہیں، پیر کے معنی بوڑھا، پہلے پیر جب بوڑھا ہو جاتا تھا تب پیر بنتا تھا، مجاز بنتا تھا، اب تو جوان بھی پیر بن گئے، ایک بال بھی سفید نہیں ہوا اور خلافت مل گئی۔ ارے پیر کے معنی تو بوڑھے کے ہیں، ابھی تیری داڑھی میں تو ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، تو کب سے پیر بن گئے، کیسے مجاز ہو گیا؟ تو بات میرے بھائیوں دوسری طرف چلی گئی، میں تو یہ سمجھا رہا تھا کہ تصوف، زہد اور احسان ایک ہی چیز ہے، تو جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی گناہوں سے بچتے ہیں اور معمورات کو چھوڑتے نہیں ہیں، معمولی بات کو چھوڑنا بھی کبیرا گناہ ہے. اور نیکوکار ہیں یعنی معمورات کو بجا لاتے ہیں تو شاندار طریقے پر معمورات کو بجا لاتے ہیں. اور اس کے دو طریقے حدیث میں بتائے کہ یہ طریقہ شاندار ہے مگر یہ اس مرتبے تک ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا, گویا کے درجے میں بھی ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر, ایک لمحے میں دماغ کہیں سے بھٹک گئے تو اگر اللہ کو دیکھ رہا ہے تو دماغ ادھر ادھر کہاں جائے گا. تکبیر تحریمہ سے سلام تک دماغ ذرا نہ بھٹکے کسی چیز کی طرف تو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. ایسا ہم میں سے کون ہے, شاید کوئی ہو کہ درمیان میں اس کا جمع دماغ نہ بھٹکے. بڑا مشکل مسئلہ ہے. اور یہ عقیدہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ تو بالکل صحیح ہے. بہرحال فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ ان بندوں کے ساتھ ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور اعمال حسنہ شاندار بجا لاتے ہیں, اللہ ان کے ساتھ ہیں. ساتھ ہونے کا کیا مطلب؟ ساتھ ہونے کا مطلب اللہ لا زمانی لا مکانی ہے. شرح عقائد جو ہم پڑھاتے ہیں اس میں متن کے اندر یہ جملہ ہے لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان. اللہ کسی مکان میں نہیں ہے, اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا. یہ شرع عقائد کا جو متن ہے اس میں یہ متن میں جملے ہیں لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان. اسی لیے میں نے پہلے پوچھا تھا کہ بھائی بتاؤ کیا وقت ہے.